اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم امامت کے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے سلسلے میں ایک اہم واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی پسند فرمائیں گے۔ سامن، ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری مہینوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج اکبر بجا لانے کا ارادہ کیا۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی مدینہ کے قرب و جوار اور دور دراز سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ پہنچی تاکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ حج بجا لانے کا شرف حاصل کر سکے۔ آخر کار مہاجر انصار اور دیگر مسلمانوں پر مشتمل ایک بڑا کاروان تیار ہو گیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج اکبر بجا لانے کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوا، تاکہ آپ کی ہدایت و رہبری میں حج اکبر کی عظیم الشان عبادت کو انجام دے سکے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ ہی ایک ایسا شہر تھا جہاں ایک ساتھ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کا آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ مناسک حج مکمل ہونے کے بعد مسلمان اپنے گھروں کی جانب جانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر نکلے۔ واپسی کے راستے میں حجاج کا قافلہ جب غدیر خم نامی مقام پر پہنچا تو اس وقت فرشتہ وحی حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت اہم پیغام لے کر پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ جو قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی 67ویں آیت میں موجود ہے، اے پیغمبر، آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اے پیغمبر، جو حکم آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ جو حکم آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے عوام تک پہنچا دیں، اور اس کام میں جلدی کریں، اور پھر مزید تاکید کے لیے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی رسالت کی ذمہ داری انجام نہیں دی۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام سے کچھ سلسلے میں لوگوں کے رد عمل سے سخت تشویش میں مبتلا تھے دلاسہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذمہ داری کو انجام دینے میں عوام سے خوف و ہراس نہ کھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آئے کریمہ کا خاص لہجہ، اس کی پے در پے تاکید، اور یا ایہ الرسول یعنی اے رسول کے خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہایت ہی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی صرف دو آیتوں میں پیغمبر اسلام کو یا ایہ النبی کے بجائے یا ایہ الرسول یعنی اے رسول کے لفظوں سے مخاطب کیا گیا ہے، کہ جو اہم ذمہ داری یا رسالت کا پتہ دیتی ہے۔ بظاہر آیت میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام گویا کسی کام کے انجام کے سلسلے میں تشویش میں مبتلا ہیں، آپ کو خوف ہے کہ کہیں ایک گروہ اس پیغام کی مخالفت نہ کرے اور وہ اسلام و مسلمین کے لیے مشکلات و مسائل نہ کھڑے کرے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسہ اور حوصلہ دیا ہے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام عوام تک کون سا اہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو رسالت الہی کو انجام نہیں دیا۔ کیا موضوع دین کے توحید، معرفت الہی اور معاذ سے متعلق اصول ہیں؟ جبکہ یہ اصول تو بعثت کے ابتدائی دنوں میں ہی بیان کیے جا چکے ہیں اور اس کے سلسلے میں سینکڑوں آیتیں نازل ہو چکی ہیں، تو پھر کیا موضوع نماز، روزہ، حج، جہاد یا فروع دین کی دیگر تعلیمات سے متعلق ہے؟ جبکہ سارے احکام تو پہلے ہی بیان کیے جا چکے ہیں اور مسلمان ان سے آگاہ تھے، تو پھر کیا دوسری قوموں یا دیگر ادیان جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے روابط کے بارے میں کوئی پیغام ہے؟ لیکن ان کے بارے میں ذمہ داریوں کو بھی اسلام نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ درحقیقت اس وقت تک واجبات و محرمات اور بنیادی اصولوں میں سے کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں رہ گیا تھا کہ جسے بیان کرنا پیغمبر اسلام کے لیے اپنی عمر مبارک کے آخری دنوں میں وہ بھی اتنی اجلت میں بیان کرنا لازم و واجب ہو، سوائے ایک اہم مسئلے کے، اور وہ اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کے بعد آپ کی جانشینی اور امامت کا تھا۔ یہ موضوع اتنا اہم تھا جس کے پہنچانے پر ہی رسالت کی ذمہ داری پوری کیے جانے کا انحصار تھا، ورنہ اصل دین ہی تباہ ہو جاتا۔ قرآن کریم کا یہ جملہ کہ اگر نہ پہنچایا تو اللہ کی رسالت انجام نہیں دی، در حقیقت اسی مسئلے کی جانب اشارہ ہے۔ غدیر کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے اور اس میں سختی سے حکم خدا کو پہنچائے جانے پر تاکید کے بعد پیغمبر اسلام کے لیے غور و فکر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی، اور پیغمبر نے جلد سے جلد پیغام الہی کو عوام تک پہنچانا ضروری سمجھا، لہذا قافلوں کو رکنے کا حکم دیا۔ غدیر خم در حقیقت ایک ایسا چوراہا تھا کہ جہاں سے قافلے ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے راستوں پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اس چوراہے سے ایک راستہ مدینہ کی جانب، ایک عراق کی جانب، ایک مصر کی جانب اور ایک یمن کی جانب نکلتا تھا۔ ایسے مقام پر اس عظیم سفر کا سب سے اہم باب رقم ہونا تھا، اور مسلمان اللہ کا آخری حکم لے کر کہ جو در حقیقت پیغمبر اسلام کی رسالت کی تکمیل کی حیثیت رکھتا تھا، ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہونے والے تھے۔ یہ 10 ہجری مطابق 18 ذوالحجہ کی تاریخ تھی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت تپتے ہوئے سورج کے نیچے اچانک قافلوں کو آگے بڑھنے سے روک دینے کا حکم تھکن اور گرمی سے بے چین مسلمانوں کے لیے حیرت کا باعث بن گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ تمام حاجیوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا۔ مورخین نے اس مجمع کی تعداد جو پیغمبر کے گرد جمع ہوا تھا تقریباً 120,000 بتائی ہے۔ جب سورج ڈھل گیا اور نماز ظہر کا وقت ہوا تو پیغمبر کے مؤذن نے اذان دے کر نماز ظہر کے وقت کا اعلان کیا۔ لوگ فوراً نماز کے لیے تیار ہونے لگے۔ گرمی کا موسم، چنچلاتی ہوئی دھوپ میں تحد نگاہ صحرا اور بیابان ہی نظر آ رہا تھا۔ صحابہ نے وہاں موجود کچھ چھوٹے چھوٹے درختوں میں سے ایک پر کپڑا ڈال کر پیغمبر اسلام کے لیے ایک چھوٹا سا سائبان تیار کیا۔ نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد پیغمبر نے حکم دیا کہ پالان شتر سے ممبر تیار کیا جائے۔ ممبر تیار کیا گیا اور آپ اس پر تشریف لے گئے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر بجا لانے کے بعد عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جلد ہی دعوت الہی پر لبیک کہتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں بھی جواب دہ ہوں اور آپ لوگ بھی جواب دہ ہیں۔ آپ لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری بخوبی ادا کر دی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داری پہنچا دی اور خیرخواہی کے شرائط پورے کر دیے، اور ہماری ہدایت کی راہ میں بھرپور جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، اور جنت و جہنم اور آخرت کے حیات جاویدہ میں کوئی شک نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ مجمع سے ایک شخص اٹھا اور سوال کیا، رسول اللہ، آپ کی دو گرا قدر یادگار کون سی ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور دوسری میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملحق ہو جائیں۔ اے لوگو، نہ ہی ان دونوں سے آگے بڑھنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جانا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ پورا مجمع آپ کو دیکھ سکے، اور اس کے بعد بلند آواز سے فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ مجمع نے کہا کہ بے شک یا رسول اللہ۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور ان پر خود ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ رسول اسلام نے جملہ تین بار دہرایا اور بعض راویوں کے بقول چار بار اس کی تکرار کی۔ اس کے بعد سر کو آسمان کی جانب بلند کر کے کہا یا اللہ اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور ذلیل و خوار کر اسے جو علی کو ذلیل و خوار کرے، اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے۔ پھر فرمایا اے لوگو، یہ خبر ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام کا خطبہ مکمل ہو گیا، اور ابھی لوگوں کی صفیں منتشر نہیں ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وحی حضرت جبرائیل امین پیغمبر خدا پر نازل ہوئے اور سورہ مائدہ کی تیسری آیت کی تلاوت فرمائی۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلافت رسول کے عہدے پر منسوب ہونے کے ساتھ ہی مجمع سے مبارکباد کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور لوگوں نے مسلمانوں پر علی کی ولایت و رہبری کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کا جانشین بنائے جانے کے اس واقعے کو اہل سنت کے 350 سے زیادہ علماء اور محدثین نے نقل کیا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر 110 صحابیوں کا حوالہ دیا ہے۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں اہل سنت کے معروف مورخ و مفسر محمد بن جریر طبری بھی شامل ہیں۔ سامن، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔